أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو نهج البلاغه کی نگاه میں دعا. دعا کا معنی پکارنا ہے، لیکن اسلام میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے. ایک طرف انسان ہے جو محتاج ہے، جو فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو، تم فقیر ہو، محتاج ہو خدا کی طرف، اور خدا ہی بے نیاز ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے جس کی طرف انسان محتاج ہے اور اس کو پکار رہا ہے، اور تیسری طرف وہ احتیاج ہے، خدا کی طرف محتاج ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ صرف خدا اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس لا متناہی توانائی ہے، اور غیر خدا اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو انسان کو خدا نے حکم دیا ہے، اپنی حاجتیں لے کر میرے پاس آ جاؤ. اذا سألک عبادی عنی، حبیب، اگر میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے، فإني قریب، بے شک میں بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، اگر وہ حقیقتاً مجھ کو پکارے، مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا لی، تو مجھ سے طلب اجابت کرے، ولیؤمن بی، مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تو اس صورت میں ان کی ہدایت ہو جائے گی، امید ہے شاید ان کی ہدایت ہو جائے. تو قرآن مجید میں اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے، قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، انسانوں، تم خدا کے توجہ کے لائق بھی نہ ہوتے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. یعنی دعا کی وجہ سے انسان لائق توجہ ہے خدا قرار پایا. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہوں. ادعونی، دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کی اجابت کرتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعا کو شرف قبولیت دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون، اور وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے. فرماتے، دعا کرو، میں اجابت کرتا ہوں، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے. عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، یعنی انسان اظہار ذلت کرے، چھوٹا ہونے کے اظہار کرے، ذلیل ہونے کے اظہار کرے، خوار ہونے کے اظہار کرے اس عظیم ہستی کے سامنے جو معبود ہے. یعنی معبود کے سامنے اپنی ذلت اور تنہائی اور غربت اور وابستگی اور احتیاج کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں. اور دعا میں یہ حقیقت بالکل نظر آتی. انسان اگرچہ نماز بہترین عبادت ہے، نماز میں بھی سجدہ کی حالت بہترین حالت ہے، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں ممکن ہے انسان عادت کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے اس حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو کہ میں ہمتن نیاز ہوں، ہمتن فقر ہوں، ہمتن احتیاج ہوں، ہمتن وابستہ ہوں خدا کی طرف، اور خدا میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. ممکن اس حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن دعا کے وقت چونکہ انسان محتاج ہو کر، بے بس ہو کر، ذلیل ہو کر، ناتوان ہو کر، حاجت کے سامنے ہتھیار ڈال کر خدا کی درگاہ میں آتا ہے، اسی لیے ایسی صورت میں انسان اپنی بے بسی کے احساس کرتا ہے، اپنی غربت اور تنہائی کے احساس کرتا ہے، اپنی ناتوانی کے احساس کرتا ہے، اپنے وابستہ ہونے کے احساس کرتا ہے، اپنی ذلت کے احساس کرتا ہے، اپنی عبودیت کے احساس کرتا ہے، اور اپنے معبود کی طرف جاتا ہے جس کے پاس ساری قدرت ہے، توانائی ہے اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے. اسی لیے لذت عبودیت اور حقیقت عبادت، جان عبادت دعا کے وقت نظر آتی ہے. یعنی انسان اس حقیقت عبادت تک پہنچ جاتا ہے دعا کے موقع پر. اسی لیے مولانا رومی نقل کرتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ خدا کی درگاہ میں دعا مانگتا تھا، عرصے دراز ہوا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، چھوڑ دیا. عالم خواب میں کسی نے آواز دی، تم نے کیوں دعا کرنا چھوڑ دیا؟ کہا کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی. کہا کہ اس سے بڑھ کر تم کیا چاہتے تھے؟ تم دعا کے بہانے خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، مقصد خلقت تک تم پہنچ چکے تھے، حقیقت بندگی تک تم پہنچ چکے تھے. دعا، عام لوگوں کی نگاہ میں دعا کے وقت انسان خدا کی درگاہ میں جاتا ہے اپنی حاجت لینے کے لیے، ہدف اپنی حاجت تک پہنچنا ہے، خدا سے لینا چاہتا ہے. لیکن اللہ والے حاجت کو بہانہ بناتے ہیں خدا کی درگاہ میں جانے کے لیے. ہدف خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، حاجت بہانہ ہے. بالکل اس کی مثال یہ ہے، کوئی مہمانی ہے، اس مہمانی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ صاحب خانے کے بڑے عاشق، بڑے دوست، جب انہیں مہمانی پر دعوت دیتے ہیں تو مہمانی کے لیے جاتے ہیں، ہدف کھانا نہیں ہے، مہمانی بہانہ ہے، ہدف صاحب خانے کے ساتھ ملاقات، گفتگو ہے. اور دوسرے گروہ جن کی محبت نہیں ہے صاحب خانے سے، ہدف کھانا ہے، ہدف لذتیں لینا ہے، صاحب خانہ کے پاس جانا بہانہ ہے. اسی طرح سے دعا میں ایک گروہ کا ہدف خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک عشق اور محبت کا اظہار کرنا ہے، اور حاجت مانگنا ایک بہانہ ہے اس راز و نیاز تک پہنچنے کے لیے، اس عشق و معاشقہ تک پہنچنے کے لیے. دوسرے گروہ کا ہدف اپنی حاجت لینا ہے، خدا وسیلہ ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے احادیث نے بھی فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، عبادت کے مغز ہے. ہماری احادیث میں ہے، ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالمسئلہ، خدا کے پاس ایسا مقام اور مرتبہ انسان کے لیے ہے کہ اس تک انسان پہنچ نہیں سکتا دعا کے بغیر، مانگے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچتا. سوال ہے، خدایا تجھے مانگنے سے مزہ آتا ہے، ذلیل ہونے سے مزہ آتا ہے؟ جب تک انسان نہ مانگے، جب تک ذلیل نہ ہو، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. دعا جان عبادت ہے، عبادت مقصد خلقت انسان ہے، مقصد تخلیق ہے. اور اسی لیے چونکہ دعا جان عبادت ہے، دعا کے وقت انسان اس مقصد تک پہنچ جاتا ہے. جتنی حقیقی دعا، جتنی واقعی دعا، جتنی خدا کے ساتھ وابستگی کے زیادہ احساس کرتا ہے انسان، اتنا ہی اس حقیقت سے بیشتر اور بیشتر نزدیک تر ہو جاتا ہے، آشنا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے انسان مقصد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، بندگی کے معراج تک پہنچ چکا ہوتا ہے دعا کے وقت، اسی لیے مستحق قرار پاتا ہے. تو انسان دعا کی وجہ سے مقصد خلقت سے نزدیک ہوتا ہے. کیوں؟ کس طرح سے؟ حقیقت میں دعا کی جان عبادت ہے، اور عبادت مقصد خلقت ہے. لیکن کس طرح سے دعا کے ذریعے اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس حقیقت کو بھی ہم سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم خدا کی طرف جاتے ہیں، خدا کی طرف اپنے احساس، احتیاج کا احساس کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں، اپنے محتاج ہونے کا احساس کرتے ہیں، اس وقت خدا کے پاس جاتے ہیں. یعنی دعا کے وقت انسان مصائب کے وقت، مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے، اس وقت انسان اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، خدا کی قدرت کا احساس کرتا ہے، خدا کی خداوندگاری کا احساس کرتا ہے، اپنی ذلیل اور بندہ ہونے کا احساس کرتا ہے اور خدا کی طرف جاتا ہے، غیر خدا سے نہیں مانگتا ہے. اگرچہ یہ نظام اسباب و مسببات ہے، خدا نے ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا ہے. شفا پانا چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوائی لینا پڑے گا. بھوک مٹانا چاہتے ہیں، قدرت چاہتے ہیں، توانائی چاہتے ہیں تو کھانا کھانا پڑے گا، پانی پینا پڑے گا. اگر کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں گاڑی گھوڑے کے ذریعے جانا پڑے گا. دیکھیں، ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ خدا نے قرار دیا ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن پھر دعا کا اثر کیا ہے یہاں پر؟ دعا کا اثر یہ ہے، ایک یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ بستنی ہے. آپ وسائل کو مستقل نہ سمجھے کہ خدا سے ہٹ کر وسیلوں سے متمسک ہو کر مقصد تک پہنچ سکتے. خدا نہ چاہے یہ وسیلے آپ کی کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے. تاریخ اسلام میں ہے کہ معاویہ کو پیغمبر نے بد دعا دی، خدا کبھی اسے سیر ہونے کا موقع نہ دے تو کبھی سیر نہیں ہوتا تھا. حجاج بن یوسف آخری دنوں میں اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ اس کے چمڑے سے کھال کے نزدیک کیا جاتا تھا، کھال اتر رہے تھے، اس کو سردی لگ رہی تھی. دیکھیں، یہ وسیلے ہے، آگ گرمی کے وسیلے، کھانا سیر ہونے کا وسیلہ ہے، لیکن یہ وسیلہ کوئی اثر نہیں دکھا سکتا ہے. اسی لیے فرمائے ایاک نستعین، خدایا وسیلوں کو وسیلہ بنانا والا تو ہے، وسیلوں کو وجود میں لانا والا تو ہے، وسیلوں کو میرے لیے دینے والا تو ہے. اس کے باوجود وسیلے اس وقت میرے کام آئیں گے جب تو چاہے. اگر تو نہ چاہے، یہ کھانا میرے بھوک کو نہیں مٹا سکتا، یہ پانی میری پیاس کو نہیں مٹا سکتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم کے گلزار بن گیا. تو بعض وقت انسان ایسا ہے کہ وسیلوں پر اتنا یقین رکھتا ہے خدا سے غافل ہو جاتا ہے. یا کہ نسائن، خدایا صرف تو ہے، وسیلے بھی تیری طرف سے، وسیلوں کو وجود دینے والا بھی تو ہے، وسیلوں کو مؤثر بنانے والا بھی تو ہے. اگر تو نہ چاہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. تو دعا میں ایک آداب دعا ہے، دوسرا شرائط دعا ہے، تیسرا فوائد دعا ہے. ان تینوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو پتہ چلے گا کس طرح سے دعا کے وقت انسان حقیقت بندگی کے مقام اور مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے حاجت پورے کرنے کا لائق بن جاتا ہے، کیونکہ انسان خدا کا بندہ بن جاتا ہے، مقصد خلقت سے نزدیک ہو جاتا ہے. دعا کے آداب کافی ہے، درود کے ساتھ دعا پڑھنا ہے، دعا کے ابتدا میں درود، دعا کے آخر میں درود، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، حمد خدا، مدح خدا، خدا کی نعمتوں کے ذکر کرنا ہے دعا کے وقت، اور دعا گریہ و زاری کے ساتھ. ہر ایک کے لیے آیت اور حدیث ہے. میں ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. دعا کے وقت دعا خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، یدعوننا رغبا ورہبا، دعا توجہ کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، غفلت کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. پوری ہوشیاری کے ساتھ، ہمتن دعا بن کے دعا کرنا پڑے گا، حضور قلب کے ساتھ دعا کرنا پڑے گا، آنسوں کے ساتھ دعا کرنا پڑے گا، تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا پڑے گا، خدا کی عظمت کے احساس کرتے ہوئے دعا کرنا پڑے گا. سحر کے وقت دعا زیادہ قبول ہے، شبہائے جمعہ دعا زیادہ قبول ہے، نماز کے وقت دعا زیادہ قبول ہے، شادی کے نکاح کے وقت دعا زیادہ قبول ہے. مختلف اوقات ہے جن میں دعا زیادہ قبول ہے، لیکن دعا ہر وقت مطلوب ہے. دعا کے بہت سے آداب ہیں. دعا اپنے لیے کرنے سے پہلے مومنین کے لیے کرے، 40 مومنین تک، کل مسلمین کے لیے دعا کرے، اسلامی سرحدات کے مجاہدین کے لیے دعا کرے. جناب سیدہ رات بھر دعا کرتی تھی دوسروں کے لیے. حسن مصطفیٰ نے عرض کیا، اماں آپ نے تو اپنے لیے دعا نہیں کہ فرمایا الجار ثم الدار، پہلا ہمسایہ کے لیے پھر اپنے لیے. اور دعا کرنا والدین کے لیے، دعا کرنا اولاد کے لیے، دعا کرنا دین کے لیے، دعا کرنا اپنی مادی ضرورتوں کے لیے، معنوی ضرورتوں کے لیے، بڑے مسائل کے لیے، چھوٹے مسائل کے لیے. حدیث میں ہے، حضرت موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ اپنے آٹے کے نمک اور اپنے بکری کے گھاس تک مجھ سے مانگو، چھوٹی بڑی چیزیں سب خدا کی طرف سے، سب کے لیے دعا کرنا ہے. اور دعا کے وقت خدا پر یقین ہونا چاہیے، دعا کے وقت خدا پر حسن ظن ہونا چاہیے، اور دعا کے شرائط یہ ہے، انسان جس کام کو کر سکتا ہے عمل چھوڑ کر دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی دعا کرتا تھا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، پیغمبر زمانے کی خدمت میں شکایت کی تو خدا نے وحی کی، اس سے کہہ دو جب تک فلان ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج اور معالجہ نہیں کراتا تب تک اس کو دعا قبول نہیں ہوگی۔ پیغمبر خدا کے دیکھو جنگ بدر میں دعا کی اور پوری لشکر کو تیار کیا، سب سے وعدہ لیا جہاد کے لیے، جان دینے کے لیے، پھر دعا کی، خدایا روئے زمین پر یہی تیرے ماننے والے ہیں، یہی مجاہدین ہیں، یہی اسلام کے سپاہی، ان کی مدد فرما۔ کربلا میں حسین نے دعا کی اپنے تمام تر عمل کے ساتھ۔ تو دعا عمل کی جگہ نہیں ہے، خدا دیکھیے اگر ہم کسی جگہ تک جانے کے لیے خدا نے پاؤں دیا ہے، پاؤں چلے بغیر صرف دعا کر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے خدا نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں بند کر کے ہزار مرتبہ دعا مانگو خدائے وہ چیز مجھے دکھائے، نہیں دکھائے گا خدا، اس لیے کہ خدا نے ان وسیلوں کو اس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، دعا کو ان سب کی جگہ لینے کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ دعا مددگار ہے، دعا کرنے سے فرض کیجیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دعا کریں گے تو ڈاکٹر کے ذہن میں بات بہتر آئے گی، آپ کی بیماری سمجھ میں آئے گی، دوا کا اثر بہتر ہوگا۔ اگر ڈاکٹر جواب دیتا ہے تو ڈائریکٹ خدا شفا دیتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اثر ہے، لیکن دعا کاہلی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسلام نے دعا کو اس لیے قرار نہیں دیا ہے کہ تم کاہل بن جاؤ، بیکار بن جاؤ، اس لیے قرار دیا ہے کہ تمہارے ہمت میں اضافہ ہو، تمہاری جرأت میں اضافہ ہو، تمہارے حوصلے میں اضافہ ہو، تم مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، یہ احساس ہو کہ تمہارے ارتباط خدا سے ہے جس کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہے، کمزوری کے احساس نہ کرے، مایوس نہ ہو جائے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ دعا کام کے لیے، محنت کے لیے مددگار ہے، نہ محنت کی جگہ لینے کے لیے ہے۔ ایک شرط دعا قبول ہونے کے لیے ہے، حدیث میں فرمایا امر معروف کرو نہی از منکر کرو، مولا فرماتے مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں، امر معروف کرو نہی از منکر کرو ورنہ تمہارے غلط لوگ اقتدار پر آئیں گے، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امر معروف ترک کیا، امت مسلمہ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ امر معروف ترک کی، اس وجہ سے غلط لوگ اقتدار پر آئے، اب اسلامی معاشرہ اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہماری خرابی اپنے عمل کے نتیجے ہو، اب ایک جگہ پر سیلاب کی جگہ ہے، طوفان کی جگہ ہے، وہاں پر روک سکتے ہیں، روکے بغیر دعا کرتے رہے، حدیث میں ہے فرماتے ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، دعا کرتا خدا ہے مجھے رزق دے دو، خدا اس کو رزق نہیں دے گا، جاؤ کام کرو، محنت کرو۔ ایک مرد ہے کہ ایک زوجہ ہے، حدیث میں فرماتے ہیں زوجہ ہے، ایسی زوجہ ہے جس کے اصلاح ممکن نہیں ہے، اب دعا کر تو خدایا مجھے اس کے ہاتھ سے نجات دے، بھائی تمہارے پاس چارہ ہے طلاق دے دو۔ بس اگر اپنے عمل کے نتیجے ہو، ایک یہ عمل کے ذریعے مشکل کو حل کر سکے، دو وہاں پر صرف دعا کریں گے خدا اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ ہم اہل عمل ہو، قرآن فرماتا ہے انما استجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف خدا ان لوگوں کی اجابت فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، ایمان لایا عمل صالح انجام دیا، صرف ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک سوال ہوگا کافر کی دعا قبول نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کے دوسرے آیات میں ارشاد ہوتا ہے کافر کی دعا بھی قبول ہے، مشرکین کی دعا قبول ہے۔ جواب یہ ہے کہ وعدہ جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری شرائط ہو، پوری اوصاف ہو، آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس شرائط نہ ہو بلکہ آدمی مشرک بھی ہو، دعا قبول ہونے کی امید ہے۔ دعا سب کو کرنا چاہیے، دعا قبول ہونے کی امید سب کے لیے ہے، لیکن یقین ان لوگوں کو ہے جن کے پاس پوری شرائط ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو عہد و پیمان تم نے میرے ساتھ کیا ہے تم اس عہد و پیمان کو وفا کرو، میں بھی اس عہد و پیمان کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے، تم نے میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تم میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو تو میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ خدا نے کیا وعدہ کیا ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، قرآن فرماتا ہے بنی آدم میں نے عہد نہیں لیا تم سے کہ شیطان کی عبادت مت کرو، وانے بدونی اور میری عبادت کرو. تو دیکھیں خدا کے ساتھ کی وہ ہے عہد کہ جب ہم وفا نہ کریں تو حاجت پوری کرنے کے خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ضروری نہیں. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. اس قسم کے بہت سے شرائط ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں توبہ کرو, دعا سے پہلے توبہ کرو. دعا کی قبولیت چاہتے ہیں, اپنی کمائی حلال کی کمائی ہو, آپ کی دعا خدا کے قانون خلقت کے خلاف نہ ہو. مثال آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, ایک آدمی ایک دن جاتا ہے اپنے ایک بیٹی کے پاس, دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹی کوزے بنانے والا ہے, دعا کر رہے خدایا بارش نہ ہو سارے کوزے خراب ہو جائیں گے. دوسرے دن دوسرے بیٹی کے پاس گیا, دیکھا کہ وہ کھیتی باڑی والے ہیں, تو دعا کر رہے خدایا بارش ہوتا کہ ہمارے کھیت کے لیے پانی ہو. حیران ہوا کہ کس کی دعا خدا قبول کرے گا. اگر لوگوں کے خواہش کے مطابق ہر دعا قبول کرے, نظام کائنات درہم و برہم ہو جائے گا. اسی لیے خدا کے نظام اور قانون عالم خلقت کے خلاف, قانون تخلیق کے خلاف کوئی دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے شریعت کے خلاف کوئی دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. حکم شرع کے خلاف دعا کرے, دین کے خلاف دعا کرے, قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے ایسی دعا جو آپ کے مصلحت کے خلاف ہو. فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی چیز کو پسند کرتے ہو جو حقیقت میں تمہارے ضرر میں ہے, اور بس اوقات ایسی چیز سے نفرت کرتے ہو جو تمہارے فائدہ میں ہے. انسان کے علم محدود ہے, تو ایسی دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا ہے جو انسان کے ضرر میں ہو, نقصان میں ہو. اس طرح کی بہت سی شرائط ہے, ان تمام شرائط کو تکمیل کر کے دعا کریں گے دعا قبول ہوگی. دعا ہر صورت میں کرنا چاہیے کیونکہ دعا کی جان عبادت ہے. تو دعا ایک قسم کی عبادت ہے, تو ہر وقت دعا ہونی چاہیے. اور دعا کے مزید شرائط کے لیے موقع نہیں ہے. دعا کے فوائد کی طرف میں ایک فہرست کی شکل میں اشارہ کرتا ہوں. دعا کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دعا کی شرائط پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ پاکیزہ انسان ہوں گے. ایک دعا جس ہستی کی دعا کریں اس کی معرفت ہونا چاہیے, پس دعا سے پہلے معرفت خدا ہے. جس ہستی سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں ہے. دعا باعث بنتا ہے کہ خدا کی محبت اور وسیلے محمد و آل محمد جو دعا قبول ہونے کے وسیلے ہیں ان کی محبت آپ کے دل میں آ جائے. اور دعا باعث بنتی ہے کہ آپ کمزوری کے احساس نہ کریں. دعا باعث بنتی ہے کہ آپ تکبر بھی نہ کریں خدا کی عظمت کو دیکھ کر. دعا باعث بنتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو. مولا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ, فرماتے ہیں اگر تم خدا کی طرف محتاج ہو تو سب سے پہلے درود بھیجو محمد و آل محمد پر, پھر اپنی حاجت پیش کرو. فرماتے ہیں درود بھیجو پھر حاجت پیش کرو. مولا اس کی دلیل بتاتے ہیں. جب درود بھیجیں گے, درود ایک دعا ہے, خدایا اپنی رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. اس دعا کو قبول خدا قبول فرمائے گا. اسی لیے ممکن نہیں ہے, ممکن خدا کریم تر ہے اس بات سے, خدا بزرگوار تر ہے اس بات سے کہ آپ دعا کرتے ہیں دعا کے ایک حصے کو خدا قبول کرے دوسرے حصے کو قبول نہ کرے. آل محمد کے حق میں جو دعا کی وہ اس کو خدا یقینا قبول کرتا ہے, تو آپ نے اپنے حق میں جو دعا کی اس کو بھی خدا قبول فرمائے گا. لیکن عمل کے بغیر کوئی دعا کرے اس آدمی کے مانند ہے جو کمان کے بغیر تیر مارتا ہے, تیر کہیں نہیں جائے گا. تو عمل بھی دعا کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر کوئی غفلت کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. انسان کی دعا قبول یا نہیں ہوتی یا تاخیر ہوتی. فرماتے ہیں مولا اس بات کو خط نمبر 31 میں بیان فرماتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے عربی نہیں پڑھتا ہوں. خط جو مولا نے امام حسن مجتبیٰ کے نام پر نہج البلاغہ میں لکھا ہے نمبر 31, اس میں بیان فرماتا ہے آپ کی دعا خدا کی طرف سے عطیہ آپ کی نیت کے مطابق ہے. بس اوقات آپ کی دعا دیر ہو جاتی ہے, تاکہ دعا دیر سے قبول ہو جاتی ہے, قبولیت کے شرف عطا ہوتی ہے, تاکہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے خدا, زیادہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بس اوقات ایک چیز آپ مانگتے ہیں آپ کو نہیں دیا جاتا ہے. خدا سے مانگتے ہیں آپ کو, خدا آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے بہتر اسی دنیا میں آپ ایک چیز مانگتے ہیں اس میں آپ کی مصلحت نہیں, خدا اس کو پورا نہیں فرماتا ہے, لیکن اس سے بہتر خدا آپ کو عطا کرتا ہے, یا آخرت میں اس سے بہتر عطا کرتا ہے, یا کوئی ضرر اور نقصان آپ پر آنے والا تھا خدا اس کو آپ سے دور کرتا ہے. بس ہو سکتا ہے بعض وقت ہمارے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ہم سے برائی کو دور کیا ہے، آخرت کے لیے رکھا ہے، یا کوئی اور چیز ہمیں عطا کی ہے. فرماتے ہیں فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فَإِنَّهُ فِي هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيتَهُ. بس اوقات ایک چیز آپ نے خدا سے مانگی ہے، اگر خدا اس کو پورا کرتا شاید آپ دین سے خارج ہو جاتے، آپ کے نقصان میں تھا. مولا یہی فرماتے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں امر معروف اور نہی از منکر ترک نہ کرو، اگر ترک کیا تمہارے غلط لوگ اقتدار پر آئیں گے، پھر تمہاری دعا خدا کے درگاہ میں قبول نہیں ہوگی. دعا ایک سنہری نعمت ہے. فَعْمَلُوا وَالْعَمَلْ يُرْفَعُ وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ وَالدُّعَاءُ يُسْمَعُ. کہتے لوگو عمل کرو، جب تک عمل کا موقع ہے، زندہ ہو تم، توبہ کرو جب تک توبہ مفید ہے، یعنی جب تک زندہ ہے توبہ کرو. والدعاء يسمع، دعا کرو جب تک دعا سنی جاتی ہے، یعنی جب تک زندہ ہے دعا کرتے رہو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں انسانوں تم بہت خوش قسمت ہو، خدا نے اپنے تمام خزانوں کے چابی تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، وہ توبہ ہے. فرماتے تم مجعل فی یدیک مفاتیح خزائنی، پہلا والا جو جملہ تھا خطبہ نمبر 220 میں ہے، ابھی جو عرض کر رہا ہوں خطبہ نمبر خط نمبر 31 میں مولا فرماتے ہیں پھر خدا نے تمہارے ہاتھ میں اپنے تمام خزانوں کی چابی قرار دیا. وہ کیا ہے؟ بما اذن لك فی مسئلتی، کیونکہ خدا نے تمہیں دعا کی اجازت دی. فمتا شئت استفتحت الدعاء بالدعاء ابواب نعمتی، جب بھی چاہو خدا کی نعمت کے دروازوں کو تم دعا کے ذریعے کھول سکتے ہو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اسی خط نمبر 31 میں وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِي خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، جان لو وہ ہستی جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے تمام خزانے ہیں، تو اس نے تمہیں اذن دیا دعا کرنے کا اور دعا قبول کرنے کے بھی وعدہ کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ خدا نے دوبارہ خط نمبر 31 میں فرماتے ہیں اذا نادیتہ سمع نداک واذا ناجیتہ علم نجواک، خدا ایسی ہستی ہے اگر تم نے اونچی آواز سے پکارا تب بھی خدا سنتا ہے، اگر تم نے سرگوشی میں خدا سے مانگا تب بھی خدا سنتا ہے. خدا نے لم یجعل بینک وبینہ من یحجبک، خدا نے دعا کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، کافر سے بھی قبول کرتا ہے. خدا نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے. ہاں کچھ گناہیں ایسے ہیں جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جس طرح دعا کمیل میں مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدائے ان گناہوں کو بخش دینا، معاف فرمانا جو دعا کو روک دیتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، تم اور قبولیت دعا کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لم یجعل بینک وبینہ من یحجبک منہ، خدا نے خدا اور تمہارے درمیان کوئی حاجب، کوئی رکاوٹ قرار نہیں دیا ہے. ولم یلجئک الی من یشفع لک الیہ، اور خدا نے شفیع کی بھی ضرورت قرار نہیں دیا ہے، کسی شفیع کو لے کر آ جاؤ تب بھی میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا، سفارش کو لے کر آ جاؤ تب دعا کو قبول کروں گا. ممکن ایک سوال آپ کے ذہن میں آ جائے پھر توسل بے محمد و آل محمد کیا ہے؟ توسل محمد بے محمد آل محمد، نبی ہو دعا قبول ہے، مشرکین کی دعا قبول ہے، چبر اسد مسلمانوں کے مومنین کی. لیکن اگر آپ توسل بے محمد آل محمد کریں گے، ان کو وسیلہ بنائیں گے، تو مزید قبولیت کے امید زیادہ ہے، یعنی شرائط آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مل مبتلا الذي اشتد به البلاء باحوج الى الدعاء من المعافى الذي لا يامن من البلاء. حکمت، کلمات حکمت، کلمات قصار نمبر 302 میں فرماتے ہیں ایک آدمی جو مشکلات سے دوچار ہے، جو مصائب سے دوچار ہے، جو بیماری میں پڑا ہوا ہے، وہ اتنا ہی دعا کی طرف محتاج ہے جس طرح سے ایک صحت مند آدمی دعا کی طرف محتاج ہے. فرض کیجئے میں پیاسا ہوں، شدت سے پیاسا ہوں، میرے پاس یہاں کوئی پانی نہیں ہے، میں بھی دعا کی طرف محتاج ہوں. اگر میرے پاس یہاں پر پانی ہے، گلاس ہے، سب کچھ ہے، تب بھی دعا کی طرف محتاج ہوں، کیونکہ خدا نہ چاہے تو یہ پانی جو سامنے ہے ممکن ہے میرے اوپر فالج گرے، میں نہ پی سکوں، موت آ جائے، میں نہ پی سکوں. اور وہ پانی جو سامنے ہے نہیں ہے، اگر خدا چاہے اسی وقت مجھ تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں دعا کی طرف آپ ہمیشہ محتاج ہیں، تمام وسیلوں کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے. اسی لیے دعا ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، دعا میں اخلاص چاہیے. فرماتا اخلص فی المسئلہ لربک، خدا کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. فإن بيد العطاء والرحمة، دینے والا خدا ہے، رحمت کا مالک خدا ہے. امام حسن مجتبیٰ کے نام پر جو خط لکھا اس میں فرماتے ہیں اب دعا میں کیا مانگے، فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی چیزوں کو مانگو، مانگو. نسأل اللہ المعافاة فی الادیان کما نسأله المعافاة فی الابدان، ہم خدا سے دین کی عافیت، دین کی سلامتی اور بدن کی سلامتی، جسم کی سلامتی دونوں خدا سے چاہتے ہیں. اس کے بعد خطبہ نمبر ایک، دوبارہ خط نمبر 31 مولا فرماتے ہیں تم سوال کرو، مانگو خدا سے تمام رحمت کے خزینوں کو، ایسے خزینوں کو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اب اسلام میں دعا کا یہ مقام ہے، دعا خلوت دل کرنے کے حکم ہے اور اجتماعی شکل میں بھی دعا کرنے کا حکم ہے، یہ دونوں ہمارے معاشرے میں زندہ ہے. دعا کے فوائد، دعا کی شرائط کو مد نظر رکھنا پڑے گا، جتنا آپ شرائط کو پورا کریں گے اتنا ہی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہے. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.